بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی دنیا کا آغاز ہوا، انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے اور دنیا میں بسنے والے روئے زمین کے سب سے پہلے انسان تھے ان کے ذریعے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے اس انسانی سلسلے کو آگے بڑھایا. آج دنیا میں انسانوں کی شکل میں ہمیں ہر جگہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، وہ سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. یہ غلط تعلیم دی جاتی ہے اسکولوں میں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، اور بہت سارے نظریات اور افکار اسکولوں میں ایسے پڑھائے جاتے ہیں جن سے عقیدہ ہمارا متاثر ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری قرآن کی آیتوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور وہ ہے آدم و حوا کا جوڑا. اگر ہم نے اس کو مان لیا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا، تو ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کیا جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا. بہت سارے افکار، بہت سارے نظریات آج ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں کہ ان نظریات کو جب ہمارے بچے تسلیم کر لیں گے تو خود بخود ایمان ختم ہو جائے گا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا دھماکے سے وجود میں آئی، دوسرے الفاظ میں خالق کا انکار ہے، دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا، دنیا از خود وجود میں آئی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آٹومیٹک. تو کس کا انکار ہو گیا؟ اللہ کا انکار ہو گیا. اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. اب انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں، اور جن کو پڑھنے کے بعد اور جن کو اپنے دل و دماغ میں اترنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا، جو کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو ہم ذہنی ارتداد کہتے ہیں، فکری ارتداد کہتے ہیں، کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ہماری فکر اسلام سے نکل چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لہذا ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ آج کا موضوع یہ نہیں تھا. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک سلسلہ جو جاری فرمایا، وہ سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنات کے لیے اللہ کے نبی کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیج دیا گیا. نبی اور رسول میں بھی فرق ہوتا ہے. نبی، اس کی جمع آتی ہے انبیاء. انبیاء کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000، اور رسولوں کی جو تعداد تھی وہ 313. رسولوں کا مقام و مرتبہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے. 313 رسول تھے اور 1,24,000 انبیاء تھے. دوسرے الفاظ میں ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ان میں 5 پیغمبر وہ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، بڑے درجے کے نبی، بڑے درجے کے رسول. اس میں سب سے اول مقام جو ان کو تمام رسولوں کا میں افضل ترین مقام عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اسی طرح ان پانچ میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پانچ پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں کو مختلف معجزات عطا کیے ہیں. اب معجزہ کس کو کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے جادوگری. ان تینوں میں بہت بڑا فرق ہے، ان تینوں فرق کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. معجزہ اسے کہتے ہیں جس کا ظہور صرف اور صرف نبیوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، رسولوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ عام لوگوں پر، بزرگوں پر، صحابہ پر یا اللہ کے نیک بندوں پر اس کا ظہور نہیں ہوتا. یہ صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ خاص ہے، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں. معجزہ کہتے کسی ہیں جس طرح، جس عمل کو عام انسان بلکہ پوری دنیا کے تمام انسان مل کر جس کام کو کر نہ سکے اس کام کو انجام دینا. اصل میں اعجز یعجزو اعجازن کہتے ہیں عربی میں، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا، جس کام کو کوئی کر نہ سکے اس کام کا ظہور اللہ نبیوں کے ہاتھوں پر فرماتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر ڈنڈے کو زمین پہ مار دیا، وہ ڈنڈا، وہ چھڑی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اب چھڑی کو اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ کی ذات نے بنایا، اور یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا. کبھی چھڑی اور ڈنڈے کو مارا تو اسی چھڑی سے، جب کبھی اژدہا بناتا تو پھر کبھی وہ سانپ بھی بن جاتا ہے، اور اسی ڈنڈے کو اسی چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر وہ ڈنڈا اور آسا بن جاتا ہے، چھڑی بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی ڈنڈے کو اللہ کے حکم سے سمندر پر دے مارا تو سمندر میں 12 راستے کھڑے ہو گئے، جن راستوں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دریا کے اس پار نکل گئی، اور اسی دریا میں اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا. اس کو کہتے ہیں معجزہ، جس کو دنیا کا کوئی انسان نہ کر سکے، عاجز کر دے. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر اپنا ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنت عشرت عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. آج آپ جائیے اور ڈنڈا لے کر ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ ماریے پتھر پر اور دیکھیے کہ پانی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو معجزہ اسے کہتے ہیں جس کو انسان کر نہ سکے، اور یہ نبیوں کے ہاتھوں پر ظہور ہوتا ہے اور حق تعالی اس کو انجام دیتے ہیں. حق تعالی بغیر اسباب کے کرنے پر بھی قادر ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھ کر زندہ سلامت باہر لے آئے، یہ اس کی قدرت ہے، اور نبیوں کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور بھی انبیاء ہیں، تفصیل ہو جائے گی اس لیے بات مختصر کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کرامت. کرامت کہتے ہیں جو اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو. اولیاء یعنی اللہ کے نیک بندے، بزرگ بندے، ان کے ہاتھوں پر ظہور ہو ایسی چیزیں جو عام لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں کرامت. اور یہ کرامت بھی برحق ہے. تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ کرامت برحق ہے، اس کا ظہور بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر اس کو ظاہر فرماتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو مسلم خولانی رحمتہ اللہ علیہ نے آگ میں نماز پڑھی اور آگ سے زندہ نکل آئے، آگ ان کو کوئی بھی اثر نہ کر سکی. آپ جائیے اور انگلی رکھ کے دیکھ لیجیے آگ، انگلی جلتی ہے کہ نہیں. آگ کے اندر تاثیر ہے جلانے کی، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس تاثیر کو چھین سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، تابعین کی جب جماعت افریقہ کے جنگلوں میں پہنچی تو افریقہ کا جنگل خالی ہو گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے غیر مسلم سے جب مناظرے کا وقت آیا تو سمندر پہ چل کر دکھایا اور سمندر ان کو ڈبو نہ سکا. اس کو کہتے ہیں کرامت, جو عام انسانوں کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے نیک اور بزرگ بندوں کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرماتے ہیں. یہ برحق چیزیں ہیں اور اس کا ظہور براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں انسان کا کوئی اپنا عمل داخل نہیں ہوتا کہ اس کے اس طرح کرنے سے ایسا ہوا. خرق عادت, بغیر اسباب کے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. معجزہ بھی بغیر اسباب کے وجود میں آتی ہے, کرامت بھی بغیر اسباب کے وجود میں آتی ہے. حق تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں. فرق اتنا ہے, معجزہ نبیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. اور ایک لفظ ہے جادوگری. جادوگری یہ فاسق لوگ کرتے ہیں, فاجر لوگ کرتے ہیں. یہ سیکھنا بھی حرام ہے, یہ سکھانا بھی حرام ہے, اور اس پر ایمان لانا, یہ سمجھنا کہ جادو مؤثر حقیقی ہے, یہ تو کفر ہے. پھر تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ پھر کوئی مؤثر نہیں ہے. اسباب بھی مؤثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اسباب کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے, اسی لیے اسباب کام کرتے ہیں. اور اگر اللہ اس تاثیر کو چھین لے تو یہ اسباب کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی جادوگری ہے, یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو ہم تاثیر اس کے اندر ہم یہ سمجھے کہ یہ مؤثر حقیقی ہے تو نعوذ باللہ یہ کفر ہے. لہذا اس جادوگری کا سیکھنا بھی حرام ہے, اس جادوگری کا سکھانا بھی حرام ہے, اور جادوگری میں مبتلا ہونے والے فاسق و فاجر ہیں, یعنی گنہگار ہیں. آج اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے جادو کر دیا. قرآن کریم اس کا بہترین توڑ ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے جادو کا علاج موجود ہے. یہ بھی بہت سارے لوگ اڑا دیتے ہیں کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں, شیاطین کی کوئی حقیقت نہیں, جادوگری کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی غلط بات ہے. جنات موجود ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے جنات کو پیدا کیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے تو دوسرے الفاظ میں ہم خدا کی ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں جن میں جنات کی تخلیق کا ذکر ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیاطین کا ذکر ہے. تو جنات و شیاطین ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. جادوگری ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جادوگری کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ کفر ہے. جادوگروں کے پاس جانا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حرام ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا توڑ قرآن مجید کے ذریعے ہوتا ہے. کوئی علاج ایسا نہیں ہے, کوئی بیماری ایسا نہیں ہے جس کو ہم لا علاج کہہ سکیں. لکل داء دواء, ہر بیماری کا ایک علاج ہے. اب انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے کہ اس علاج تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی بیماری اب ایسی نہیں کہہ سکتے کہ جو لا علاج ہو. ہر بیماری کا علاج ہے. ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, حدیث سے پاک کے اندر فرمایا گیا اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے. اور پھر طرف تماشا یہ ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو بیماری جس علاقے میں موجود ہوتی ہے اس بیماری کا توڑ, اس بیماری کا تریاق, اس بیماری کا علاج, اس بیماری کی دوا بھی اللہ اسی علاقے میں پیدا فرماتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا. افریقہ کے ملک دورے پر تھے, غالباً افریقہ ہی کا واقعہ ہے, کہ ٹرین کہیں رک گئی جنگلات میں. ٹرین سے اترے, ٹرین سے اتر کر انہوں نے ایک جھاڑ کو, ایک درخت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی. جو ساتھ میں رفیق سفر تھے انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ حضرت اس کو ہاتھ نہ لگائیے, اس درخت میں زہر ہے, اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو زہر کچھ ہی منٹوں میں آپ کے پورے بدن میں سرایت کر جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی. تو مولانا رک گئے. پھر اس آدمی نے کہا, اگر اللہ کی قدرت بھی دیکھیے کہ یہ درخت یہاں پر ہے جہاں پر یہ زہر رکھا ہوا ہے, اسی کے بغل میں انہوں نے ایک دوسرا درخت لگایا اور کہا کہ اگر کسی کو یہ درخت لگ جائے اور زہر چڑھ جائے تو اس کا علاج یہ ہے, اس کا تریاق یہ ہے کہ جو بازو میں جو دوسرا درخت اگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لے لے, اس کو پکڑ لے. اس کو پکڑ لیں گے وہ پورا زہر اتر جائے گا. اللہ نے اس زہر کا علاج اس درخت کے اندر رکھا ہے. زہر بھی موجود ہے, تریاق بھی موجود ہے. بندروں کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, اللہ جانتا ہے بہتر حقیقت, اور کچھ کھا لے ایسی چیزیں جس میں زہر ملا ہوا ہو تو وہ فوراً درخت پر چڑھ کر کچھ ایسے درخت کے پتے توڑ کر کھاتے ہیں جس میں اس زہر کا تریاک موجود ہے, اس زہر کا توڑ موجود ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے بیماری بھی اتاری ہے اور بیماری کے ساتھ اس کے لیے دوائیں اور اس کا تریاک بھی اتارا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو معجزات ہر ہر نبی کو دیے گئے, ضروری نہیں کہ تمام نبی کو دیے گئے ہوں, انبیاء کو دیے گئے, لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا, اور وہ معجزہ ہے قرآن. جو انبیاء آئے ان کا معجزہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھا, نبی چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں جن کی تفصیلات ہم نے آج کے خطبے میں سنائی, اور اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک نے چیلنج پیش کیا اور آج تک یہ چیلنج ہے, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت نہیں, قرآن جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. سارے انسان مل کر اور سارے جنات مل کر قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنا چاہیں تو یہ سارے مل کر عاجز ہو جائیں. قرآن مجید کا یہ چیلنج آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. اور آج تک لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوا. آج تک وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے کہ قرآن جیسا کلام پیش کرے. عبداللہ ابن المقفع جو سب سے بڑے عربی ادیب ہیں اور عربی ادب میں ان کی کتابیں موجود ہیں, اتنے بڑے ادیب ہیں کہ جو لوگ عربی دا ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں, وہ عبداللہ ابن المقفع کے نام سے بخوبی واقف ہیں کہ عربی ادب میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. انہوں نے ایک سال تک کلام جمع کیا قرآن کے مقابلے میں, اور ایک سال تک جمع کرتے رہے کہ میں قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کروں گا. جب ایک سال کی مدت ہو گئی اور ان کا راستہ گزر ہو رہا تھا, ایک گلی کے کنارے سے اچانک ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آیتیں سنائی دی کہ ایک لڑکی گھر کے اندر سے قرآن پڑھ رہی تھی اور اس میں آیت تھی قیل یا ارزق لی ما کی ویا سماء اقلی وغیظ الماء وقضی الامر واستود علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت سنا عبداللہ بن المقفع نے, جیسے ہی اس آیت کو سنا کہنے لگے کہ میرے ایک سال کا جو مجموعہ ہے جس کو میں نے جمع کیا ہے, یہ قرآن مجید کی اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر میں کیسے پورے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر مشرف بے اسلام ہوئے اور اپنا پورا کلام ضائع کر دیا کہ یہ کلام اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. تو قرآن معجزہ ہے اور حضور کا معجزہ ہے, اور یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے. جیسے نبی کی نبوت باقی ہے ایسے ہی نبوت کا یہ معجزہ باقی ہے. لہذا اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں, اس کو ہم سیکھیں اور اس کو سکھائیں اپنے بچوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص ہو ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں. آج اس کی سخت ضرورت ہے. جیسے ہم بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں اور دیگر چیزیں سکھاتے ہیں, اور سکھانا منع نہیں ہے, سکھانا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں اور اس بچے کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہوں. آج کتنے بچے ایسے ہیں جو فر فر انگریزی لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, لیکن قرآن مجید سورہ فاتحہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے. افسوس ہے اس بات پر. لہذا افسوس کر کر اور افسوس کا اظہار کر کے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بیدار نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو سیکھنا, قرآن مجید کو سکھانا, قرآن مجید پر عمل کرنا, قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا اور قرآن کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانا, یہ جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.